السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کر رہے ہیں, پندرواں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل اس کے بالکل شروع میں ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کر رہے ہیں, پندرہویں پارے کا آغاز ہے اور اس سورت کا ایک اور نام سورۃ الاسراء بھی ہے. معراج کے واقعے کے نسبت سے ذکر آئے گا, سورۃ الاسراء اس کا ایک اور نام ہے. اس سورت میں بنی اسرائیل کا شروع میں بھی ذکر ہے, آخر میں بھی ذکر ہے, درمیان میں ہجرت کا ذکر بھی آئے گا اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ جانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بنیادی ایمانیات کا ذکر بھی ہے اور تیسرا اور چوتھا رکوع بہت قیمتی ہے, جہاں معاشرتی ہدایات سوشل گائیڈ لائنز عطا کی گئیں. مکہ سے ہجرت ہوگی, مدینہ طیبہ میں ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع ملے گا. معاشرتی ہدایات کیا دی ہیں قرآن نے, ان کا بیان تیسرے اور چوتھے رکوع میں آئے گا. ایک اور اہم بات, قرآن حکیم میں لفظ قرآن تقریباً 60 مرتبہ آیا ہے, 16, اور اس سورت میں 16 مرتبہ آیا ہے. قرآن حکیم میں لفظ قرآن تقریباً 60 مرتبہ آیا ہے اور اس سورت میں یہ لفظ قرآن 16 مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ اللہ وہ ذات جس نے جو اپنے بندے کو لے گیا, لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکت عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے اس بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں. انہ ہوا سمیع البصیر, بے شک وہ اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ اور اس کا زمینی حصہ, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول اکرم علیہ السلام کو لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر آسمانی حصہ ہے, ساتوں آسمان اور اس سے بھی اوپر اور اس سے بھی اوپر اور اس سے بھی اتنا اوپر کہ وقت بھی آیا کہ جبرائیل نے کہا کہ اس سے آگے میرے قدم میرے پر بھی جل جائیں گے. یہ پوری کائنات کی سیر کرا دی نبی اکرم علیہ السلام کو اے اللہ نے, رات کے قلیل حصے میں, اتنا قلیل حصہ کہ پورا معاملہ پیش آ گیا, بستر گرم رہا, کنڈی ہلتی رہی, گویا پوری کائنات روک کر اللہ نے اپنے رسول کو پوری کائنات کا مشاہدہ کرا دیا. اور سورت کا آغاز و سبحان, اللہ پاک ہے ہر کمی سے, عیب سے, زوال سے, نقص سے اللہ پاک ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں, اللہ نے پورا معاملہ کیا اور یہ بہت بڑا معجزہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. باقی تفصیلات تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں اور دیگر کتب میں پڑھ سکتے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے معراج النبی, وہ مکتبے پہ کتابی شکل میں بھی دستیاب ہوگا اور کتابی شکل کے ساتھ ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈڈ ہے, موجود ہے کتابچے تمام کے تمام. تو معراج النبی اس کتابچے میں آپ کو زیادہ تفصیل ملے گی انشاءاللہ. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. وآتینا موسی الکتاب, اور ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی. وجعلناه هدى لبنی اسرائیل, اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. ہر کتاب ہر الہامی کتاب کی تعلیم کا حاصل کیا توحید, توحید کی دعوت, اور وکیل کارساز اللہ کو بناؤ, توکل اللہ پر کرو, سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے رکھو. ذریت من حملنا مع نوح, اے ان لوگوں کی اولاد جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا. انہ کان عبدا شکورا, بے شک وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. یعنی ذکر یہ آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا اس کے بعد نسل انسانی انہی کے بیٹوں سے اور وہ جو قافلے میں سوار لوگ تھے کشتی منی سے چلی, تو بعد والوں کو کہا جا رہا ہے اے نوح, اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا, بے شک وہ شکر گزار بندے تھے. اب بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا بیان اور ان کی تاریخ کے دو عروج اور دو زوال کی طرف اشارہ ہے, اور اسی میں اس امت کی طرف بھی اشارہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اس کا تجزیہ کیا, تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تفصیل کو بیان کیا, اور ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب کے خطاب کتابی شکل میں موجود ہے کہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر. اب ذکر تو تنظیم اسلامی کا ہے لیکن شروع میں پچھلی امت کے دو عروج دو زوال اور اس امت امت نبی کریم علیہ السلام کی دو عروج اور دو زوال کا ذکر ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف یہ طے فرما دیا, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے, وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور دو مرتبہ تم سرکشی کرو گے, اور جب سرکشی ہوگی تو پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا. چنانچہ پہلے زوال اور پہلے عذاب کا بیان. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے, وہ شہروں کے اندر داخل ہو گئے, فجاس و خلال دیا, شہروں کے اندر پھیل گئے, مراد تباہی مچائی انہوں نے. وکان وعدا مفعولا, اور یہ وعدہ تھا جو پورا ہونے والا تھا. یہ جو تفہیم القرآن کا حوالہ دیا گیا, تنظیم اسلامی کا تاریخ پس منظر اس کا حوالہ دیا گیا, وہاں آپ کو یہ تفصیلات ملیں گی. 587 قبل مسیح, 587 بفور کرسچن ایرا, BCE, عیسیٰ علیہ السلام سے 587 برس پہلے عراق علاقے سے بخت نصر نامی بادشاہ آیا اور یروشلم کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کئی لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا. فما رددنا لکم القرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین, پھر ہم نے تمہاری باری پھیر دی, یعنی تمہیں غلبہ دیا. اب ان کے عروج کا بیان, اور مالوں سے اور بیڑوں سے ہم نے تمہیں مدد عطا کی, وجعلناکم اکثر نفیرا, اور ہم نے تمہیں بڑھا کر تعداد میں بڑا کر دیا. یہ ذکر ہے 539 قبل مسیح کا کیخورس بادشاہ. سورہ کہف کا انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے, ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر آئے گا, زیادہ امکان ہے کہ ذوالقرنین ہی کا نام کیخورس تھا, اور اس دور میں 539 قبل مسیح, اور پھر کچھ عرصے بعد عزیر علیہ السلام کا دور ہے, اللہ کے نبی ہیں, 458 قبل مسیح میں. یہ ہے دور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا. فرمایا کہ احسنتم لانفسکم, اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے بھلے کے لیے, نیکی کرو گے تو اپنا ہی فائدہ کرو گے, وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اور اگر تم نے برائی کی روش اختیار کی تو اپنی جانوں کا نقصان کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ, اور پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ پھر وہ بندے آئیں اور تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں, وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں, مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ, جیسے کہ پہلی بار وہ اس میں داخل ہوئے تھے. پھر کیا ہوگا, وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا, اور وہ جہاں غلبہ پائیں گے پوری طرح برباد کر ڈالیں گے. یہ 70 عیسوی کا بیان ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد ٹائٹس نامی روم سے بادشاہ آیا, اور اس ٹائٹس نامی بادشاہ نے آ کر اینٹ سیٹ بجا دی یروشلم کی, اور ان کا ہیکل سلیمانی اس وقت سے گرا ہوا ہے, اور وہ ہیکل سلیمانی وہ ہے جس کو یہ مسجد اقصی وغیرہ, قبۃ الصخرہ وغیرہ اس کو ہٹا کر یہ یہود قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ آج تک جو ہے ان کا قبلہ جو کہہ لیجئے اس کو, وہ گرا ہوا ہے. اور یہ دو زوال کا ان کا ذکر آیا. ہماری امت کے ساتھ بھی معاملات گزرے, اصل تو عروج رسول اللہ صحابہ اکرام کے دور میں ہوا, بعد میں دنیاوی عروج عباسی سلطنت کے دور میں ملا, اس کے بعد ہمارے ہاں زوال کا معاملہ آیا, ہماری پٹائیاں ہوتی رہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کوئی دور عطا فرمایا, اس کے بعد زوال در زوال در زوال سے ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن قرآن میں اشارے ہیں, بس اشارے, لیکن احادیث میں تفصیلات ہیں کہ قیامت سے قبل پوری روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. وہ احادیث میں آپ کو بعد میں کسی وقت آخری نشستوں میں جب سورہ صف کا مطالعہ کریں گے سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس امت کے بھی دو زوال پورے ہوں گے, اور ابھی ہم زوال کے دور سے گزر رہے ہیں بہرحال, اور پھر بالآخر پوری روئے عرضی پر اللہ کا دین قائم ہوگا انشاءاللہ. ان یہود کو بتایا جا رہا ہے, کیونکہ اب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جائیں گے, وہاں پر یہود موجود ہوں گے, تو ان کو ایک امید کی کرن دکھائی گئی. عسى ربكم ان يرحمكم, امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. وان عدتم عدنا, اور اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے. آخر رسول آ رہے, ایمان لے آؤ, بخشش کے حقدار بن جاؤ گے, لیکن تم نے پچھلی نافرمانی کی روش اختیار کی تو پہلے جیسے تمہارے ساتھ ہو اب بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا. اسی کی دعا سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات, اور یہ اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں. ان لہم اجرن کبیرہ, کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. اعتدنا لہم عذابا علیما, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر, اور انسان برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. وکان الانسان عجولا, اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے. بعض اوقات انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا کیا مانگ رہا ہے. اگر وہ شخص کو مل جائے تو مشکل آ جائے گی. ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی کلاسز لے رہے تھے تو ہمارے استاد تھے, انہوں نے کہا کہ بیٹا بڑا اللہ سے دعا کی, اللہ گاڑی مل جائے, گاڑی مل جائے, گاڑی مل جائے, گاڑی مل جائے. مل گئی, سٹی تھی 0 میٹر, ایک ہفتے کے بعد گن پوائنٹ پہ چلی گئی. تو پھر ان کو خیال آیا کہ بیٹا اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے, گاڑی تو مل گئی مگر عافیت کے ساتھ نہیں ملی. تو بعض اوقات ہم بڑی جلد بازی کرتے ہیں, بہت سے عمر کے اندر, بہت سے عمر کے اندر یہی جاب مجھے مل جائے. آج بڑی لوکریٹو لگ رہی, بڑی اچھی لگ رہی, اور کل ایسا ظالم باس آنا ہے کہ جس نے طبیعت صاف کر دینی. ہمیں نہیں پتا. تو اللہ سے مانگے مگر حسنہ مانگے, اللہ سے مانگے مگر عافیت مانگے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعائیں کرتا ہے. اور وکان الانسان عجولا, اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے. وجعلنا الليل والنهار آيتين, اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. فمحونا آية الليل, پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا یعنی اندھیرا. وجعلنا آية النهار مبصرة, اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا. لتبتغوا فضلا من ربكم, تاکہ تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو. یہ اللہ نے نظام دیا ہے. آپ کو یہ نہ کہے کہ پھر آپ ہمیں رات کو 1:30 بجے تک کیوں بٹھاتے ہیں. اس لیے بٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی رات کو قرآن کے ساتھ بسر کرتے ہیں پوری رات رمضان میں. صحابہ کرام بھی راتیں پوری کی پوری رمضان میں قرآن کے ساتھ بسر کرتے. یہ تو ایمان والوں کا گرینڈ سلام ایونٹ ہے, جشن قرآن ہے جو ہمیں منانا ہے. بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز رات آرام کے لیے عطا فرمائی, دن جو ہے وہ کام کاج کے لیے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہر شے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہم نے ہر انسان کی جو قسمت ہے یا اعمال کے معاملات ہیں اس کی گردن میں اس کو لٹکا دیا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, اور ہم اس کو نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن, اور وہ اسے لکھا ہوا کھلا ہوا پائے گا اپنے سامنے. اب وہ کیا چپ اللہ نے رکھی لی ہمارے اندر کہ کل یہی ہمارے اندر سے نکال کر اللہ پیش کر دیں گے, دس از یور ڈیٹا, یہ تمہارا ڈیٹا ہے پوری زندگی اس کے اوپر آ گئی. اور آج تو آسان سے بات ہے نا, یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ لائیو سٹریمنگ بھی ہو رہی ہے, یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, اس کو یہ ایڈٹ بھی کر لیں گے, اس کو سیو بھی کر لیں گے, پڑا رہے گا برسوں تک. جب حضرت انسان نے جس نے آج تک اپنی کھوپڑی 7% آن ایوریج استعمال کی ہے, آئنسٹائن کہتے ہیں 10% دماغ اس نے استعمال کیا ہوگا میکسیمم, تو اللہ رب العالمین کی سنائی و قدرت کا معاملہ کیا ہوگا. تو تمہارے اندر سے نکال کر پیش کر دیں گے, دس از یور ڈیڈس, یہ تمہارے اعمال ہیں, پڑھ لو. کے نام اعمال کو آگے لکھا ہے, اقرا کتابک, دس از یور بک, یہ تمہارا نام اعمال ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے اپنے لیے کافی ہو, تمہیں سب پتا تم نے کیا کیا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جس سے ہدایت پائی تو اس سے اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی. ومن ضل فانما يضل عليها, اور جس سے گمراہی کی روش اختیار کی تو وہ اپنے ہی برے کے لیے گمراہ ہوتا ہے, اس کا نقصان اسی کو ہوگا. ولا تزر وازرة وزر اخرى, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, اور جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں ہم عذاب نہیں دیتے. تفصیلات پہلے آئی, اندھیروں میں نہیں رکھا جاتا لوگوں کو, ہدایت پہنچائی جاتی ہے, پیغام وعدے کیا جاتا ہے, پھر اگر اڑے رہے تو عذاب بھی آتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا, جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عمراء کو اس کام پر لگا دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں, خوشحال لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, پھر ان پر پوری ہو جاتی ہے بات یعنی عذاب کا فیصلہ. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, پھر ہم انہیں بری طرح ہلاک کر دیتے ہیں. یہ ہے جو بگاڑ اوپر سے نیچے آتا ہے. اس وقت جو بتایا جاتا ہے ہمیں, ہم تو نہیں ساری باتیں دیکھتے ہیں چیزوں کو, یہ جو مارننگ شوز کی گندگی پچھلے چند سالوں سے ہمارے ملک میں شروع ہوئی, لاکھوں روپے کا ایک جوڑا ایک عورت کو پہنا کے کھڑا کرتے ہیں, لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے سیٹ ڈیزائن کے اوپر, اور کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اس پر ہوا کرتی ہیں. اور یہ وہ گھرانے کی عورتیں بھی دیکھ رہی جن کے اندر روٹی بھی کھانے کو موجود نہیں, کیا احساسات پیدا ہوں گے ان کے اندر, غور کیجیے ذرا. پھر یہ ویلنٹائن کے معاملات اور بسنت کے معاملات مشرف نے اپنے دور میں شروع کروایا, بڑی بڑی حویلیوں میں جا کر شراب کے ساتھ اور کباب کے ساتھ اور رقص کے ساتھ اور سرور کے ساتھ اور نہ جانے کن کن دھندوں کے ساتھ, اور اب پوری قوم بسنت بناتی. اور یہ جیسے رمضان ٹرانسمیشن ہے بار بار کہنا پڑتا ہے کمرشلائزیشن کا معاملہ, اسی طرح یہ جو بسنت کا موقع ہے ساری کمپنیز جو ہے وہ بڑے بڑے ایونٹس کرا کر اس کو سیلیبریٹ کرواتی, اور قوم کا جنازہ نکلتا بیڑا غرق ہوتا ہے. اب ویلنٹائنس ڈے کو آپ لے لیجیے, بڑے بڑے جہازی قسم کے اخباری ایڈیشن شائع ہوتے ہیں اور محبت کی باتیں, پیار کی باتیں, عشق کی بات, اور حرام محبت کی باتیں, حرام پیار کی باتیں اور حرام عشق کی باتیں پوری قوم کو سنائی جاتی ہیں, دکھائی جاتی ہیں, اور اس کے اوپر پورے پورے پیکجز دیے جاتے ہیں. یہ ہے معاشرے کا وہ مترفین کا طبقہ جن کے ہاں یہ گندگیاں پہلے شروع ہوتی ہیں, پھر یہ امپیکٹ نیچے آتا ہے. چند امیر زادوں کے لیے کروڑوں بہانہ شادی بیاہ کے موقع پہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن سورہ نحل میں ذکر کیا تھا میں نے آپ کے سامنے, آج بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ نکاح کی ذمہ داری کے اعتبار سے. یہ بڑے بڑے دکھاوے ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے اینکر جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک نمبر, اکثر ان کے اندر بھی لٹے رہے ہیں. ان کی یہاں شادی ہوتی یو ٹیوب پر اپلوڈیڈ موجود, ڈیلی موشن پر اپلوڈیڈ موجود, آدھے آدھے گھنٹے فائرنگ ہوتی ان کی شادیوں پر. اور جب یہ سیاستدانوں کے بارے میں کلاس لینے کے لیے بیٹھتے تو کس طرح باتیں کرتے بیٹھتا, سارے سماج میں ننگے, معاذ اللہ. یہ اوپر سے امپیکٹ نیچے آتا ہے, اور بھی پوری قوم اس چکر کے اندر پستی ہے اور بربادی اس کے اندر آتی ہے. آج آپ کون سے بات کریں, الحمدللہ 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 خیر کے دین کے کام میں لگانے والے, خرچ کرنے والے بھی موجود ہیں, مگر ایٹ ٹائمز کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دس مرتبہ آدمی سوچتا ہے, اور ذرا گناہ کے کام کی بات آ جائے پوری جیب خالی کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ مترفین کے طبقے سے, خوشحال طبقے سے یہ برائیاں نیچے آتی ہیں. اور پھر قرآن کہتا ہے ان بستیوں کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں. مردہ قوموں کی علامت, مردہ قوموں کی علامت جب گناہوں کے کاموں پر یہ قومیں دھڑلے کے ساتھ مال خرچ کرتی ہیں, تو پھر اللہ کے عذاب کو لوگ خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے اور انہیں دیکھنے کے اعتبار سے. اس کے بعد دنیا اور آخرت کا موازنہ, اور یہ موضوع بار بار قرآن میں آیا, لیکن اس مقام پر اس موضوع کا کلائمیکس ہے. تم طے کرو تمہیں کیا چاہیے, دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے. اس موضوع پر یہ قرآن حکیم کا نقطہ عروج اور کلائمیکس سے بیان کے اعتبار سے, من کان یرید العاجلہ, جو جلدی چاہتا ہے, یہ دنیا فوراً ملنے والی, جو کوئی جلدی کی شے دنیا چاہتا ہے, عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, ہم جس کو جتنا چاہیں گے جلدی دے دیں گے دنیا کے اندر. دنیا صرف چاہت پر بھی مل جائے گی, قرآن کہہ رہا ہے جو چاہتا ہے دے دیں گے, دنیا چاہت پر بھی مل جائے گی. اگلا جملہ ہے کہ آخرت چاہت سے نہیں ملے گی, وہ آگے بات آئے گی. جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے دے دیں گے اور جلد دے دیں گے. ثم جعلنا له جہنم, پھر اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہم نے. استغفر اللہ, یصلاها مذموما مدحورا, وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا گیا ہو کر اور دھکیلا بنایا گیا ہو کر. کیا دنیا فرعون کو نہیں ملی, قارون کو نہیں ملی, بار بار ذکر ہوا مثالوں کا, آج جو چاہے گا اس کو بھی مل جائے گا, دے دیں گے اللہ تعالیٰ. بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ دا لاس آف دا ہیئر آفٹر, آخرت کے نقصان کی بنیاد پر اگر دنیا چاہیے تو لے لو. اس کے برس آخرت کا بیان, ومن سنیے گا بہت توجہ سے, ومن اراد الاخرہ, اور جو آخرت چاہے, صرف چاہنے سے نہیں ملے گی, اور جو آخرت چاہے, وسعى لها سعيها, اور اس کے لیے کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے, وہو مؤمن, اور وہ مؤمن بھی ہو. نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے, اور ایمان اب یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانو. تین باتیں, جو آخرت چاہے اس کے لیے کوشش بھی کرے اور وہ مؤمن بھی ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی. آخرت صرف دعاؤں سے نہیں ملنے والی, صرف خواہشات سے نہیں ملنے والی, صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی بنیاد پر ملنے والی نہیں. اور عرض کر دوں, نبی کی نسل میں ہونا فقط اس بنیاد پر بھی آخرت کی کامیابی نہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ذہن میں لے کر آ جائیے, مشرکین مکہ کو ذہن میں لے کر آ جائیے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. نہیں, محض چاہت سے نہیں, محنت کرنی ہوگی, کوشش کرنی ہوگی, اپنا سا کام کرنا ہوگا, اپنی سی جد و جہد کرنی ہوگی, بشرطے کہ وہ مومن ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوئی. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, ہم آپ کے رب کی بخشش سے ان کو بھی دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں. وما كان عطاء ربك محظورا، اور آپ کی بخشش اور آپ کے رب کی بخشش کسی سے روکی جانے والی نہیں. دنیا میں اللہ سب کو دے رہے ہیں، رب العالمین ہے نا اللہ، کافروں کو بھی دے رہے ہیں مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں ایٹ ٹائمز، بلکہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کافروں کو زیادہ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مل رہا ہوتا ہے، نہیں اللہ سب کو دے رہے ہیں، دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں. آخرت میں ایمان والوں کے لیے فقط ہوگا، کفار کے لیے، باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں جنت کی نعمتوں میں سے. کوئی حصہ اگر ہے تو جہنم کے عذاب کا حصہ ہے، جنت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا آج کے باغیوں اور نافرمانوں کے لیے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھیں ہم نے کس طرح ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی. وللآخرۃ اکبر درجات، اور آخرت کے درجات وہ سب سے بڑے ہیں. وہ اکبر تفضیلا، اور فضیلت میں سب سے بڑھ کر ہیں. دنیا کی اونچ نیچ امتحان کے لیے، اور ہاں جس کو زیادہ ملا دنیا میں اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا. ڈرنا چاہیے، حدیث شریف میں آیا اس امت کے امیر لوگ انشاءاللہ جو جنت میں جائیں گے، جائیں گے انشاءاللہ، اس امت کے امیر لوگ غریبوں کے 500 برس کے بعد جنت میں جائیں گے. 500 برس تک حساب دیں گے جو کمایا جو کھایا. اللہ اکبر کبیرہ، جائیں گے انشاءاللہ، عمرہ بھی جائیں گے جو نیک ہوں گے جائیں گے، مگر غریبوں کے 500 برس کے بعد جائیں گے. اللہ اکبر. تو اصل درجات تو آخرت کے ہیں، اصل فضیلت تو آخرت کی ہے. دنیا میں کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا یہ امتحان کے لیے ہے، کسی کا صبر کا امتحان، کسی کا شکر کا امتحان. اصل درجات آخرت کے، اصل فضیلتیں آخرت کی. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرانا. فتقعود مذموما مخذولا، پھر تم بیٹھ رہو گے مذمت کیے گئے بنا کر اور بے بس ہو کر. یہ شرکی نفی سے بات شروع ہو رہی ہے، اور پھر اگلے دو رکوع ان میں بڑی قیمتی معاشرتی ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اس کے بعد جو دو رکو ہیں، رکو نمبر 3 اور 4، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 40 تک، بہت پیارا مقام ہے قرآن کا معاشرتی ہدایات کے بیان پر. یہ باتیں پہلے بھی آئی ہیں لیکن یہاں قدر وضاحت ہم کریں گے انشاءاللہ. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، سورہ انعام کی آیت نمبر 150، 151، 152، ان مقامات پر یہ وضاحتیں آئیں. لیکن یہ مقام کلائمیکس ہے ان ہدایات کے حوالے سے. جس منتخب نصاب کا کچھ ذکر پہلے ہوا تھا، جس کو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا بیان فرمایا، قرآن کے منتخب مقامات، اس منتخب نصاب میں یہ حصہ بھی، یہ دو رکو بھی شامل ہیں. اور تورات کے جو بڑے بڑے 10 احکامات ہیں، مشہور بھی ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورا، احکامات عشرہ، 10 بڑے بڑے احکامات معاشرت کے حوالے سے، وہ بھی اس مقام پر عطا ہو گئے. گویا یہ قرآنک ورژن ہے 10 کمانڈمنٹس آف تورا، تورات کے بڑے بڑے 10 احکامات، ان کا جو قرآن میں بیان ہے وہ اس مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے. مزید بنام اسلام ایک معاشرہ جو قائم کرنا چاہتے ہو، معاشرہ کیسا ہوگا، وہاں سوشل ویلیوز کیا ہوں گی، معاشرتی اقدار کیا ہوں گی جن میں اسلام پر پروموٹ کرنا چاہتا ہے، وہ سوشل ایولز جن کو قرآن مٹانا چاہتا ہے، وہ معاشرتی برائیاں جن کو قرآن روکنا چاہتا ہے، ان کا بیان دیا گیا. اسی صورت میں آگے ہجرت کا بیان آئے گا، پہلے بھی بات عرض کی گئی. اور جب ہجرت ہوگی تو مدینہ طیبہ میں ایک مقام میسر آئے گا. مکے میں تو دشواریاں تھیں، لیکن مدینہ طیبہ میں ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع ملے گا نبی اکرم علیہ السلام کو، تو اس معاشرے کے لیے ہدایات اس مقام پر عطا کی گئی ہیں. ارشاد ہوا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اور آپ کے رب نے طے فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور یہ سب کے لیے جنرلائز، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا. اصل اصول کیا ہے؟ توحید. شروع میں بھی توحید کا بیان، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. آخر میں بھی جب چوتھا رکوع مکمل ہوگا شرک کی نفی آئے گی، یعنی اللہ کو بڑا ماننا فقط مصلی کی حد تک نہ ہو، اللہ کو بڑا ماننا فقط نماز اور روزے کی حد تک نہ ہو، اللہ کو گھر میں بھی بڑا مانو، معاشرے میں بھی بڑا مانو، معاملات میں بھی بڑا مانو، تجارت میں بھی بڑا مانو. یہ پورا ایک معاشرہ اللہ کی توحید کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے. جیسے ایک فرد اللہ کا بندہ بنے، ایسے ایک معاشرے کو بھی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان چیزوں ان باتوں میں اللہ کو مانیں گے, فلاں باتوں میں اپنی مرضی چلائیں گے. یہ اسلام کی روش نہیں ہے, یہ کفر کی روش ہے. اسلامی روش یہ ہے کہ گھر میں بھی اللہ کو بڑا مانو, خوشی میں بھی اللہ کو بڑا مانو, غمی میں بھی اللہ کو بڑا مانو, معاملات میں اللہ کو بڑا مانو, لین دین میں اللہ کو بڑا مانو, تجارت میں اللہ کا بڑا مانو, معاشرت میں, معیشت میں, سیاست میں, عدالت میں, ریاست میں, حکومت میں, عالم میں اللہ کو بڑا مانو. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے ہے. تو اب معاشرتی ہدایات جو آ رہی ہیں, اول و آخر توحید کا بیان اور شرک کی نفی کر کے بتایا گیا معاشرے کو بھی توحیدی معاشرہ ہونا چاہیے. اب فرمایا وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو. کم از کم پانچ مرتبہ قرآن اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرماتا ہے, کم از کم پانچ مرتبہ, بالکل ساتھ ساتھ. ہاں دو اہم اور ٹیکنیکل باتیں, جہاں تک محبت کی بات آئے گی, اطاعت کی بات آئے گی, اللہ کے بعد اور اللہ کے ساتھ کہیے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت. مجھے میرے ماں باپ سے بڑھ کر میرے رسول سے محبت ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک بندہ مومن سے تقاضا ہے. تو ٹیکنیکلی محبت کی بات آئے, اطاعت کی بات آئے, ماں باپ کیا ساری مخلوق نیچے ہے, رسول اللہ اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات, خدمت کی بات آئے گی, ماں باپ کا سب سے بڑا ہے. اسی لیے بعض صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روک دیا, جب آپ قتال کے لیے جا رہے ہیں ایک صحابی آتے ہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں, بھائی تمہاری تو والدہ بوڑھی ہے, کوئی خبر رکھنے والا ہے نہیں, تم اپنی ماں کی خدمت کرو, یہی تمہارا جہاد ہے. حالانکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں علیہ السلام, روک دیا گیا. بہرحال تو اطاعت اور محبت کی بات ہے اللہ اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام, لیکن خدمت کی بات ہے تو ماں باپ. اور دوسری ٹیکنیکل بات یہ ہے, جس خاتون کا نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, اس خاتون کے لیے اب سب سے بڑا حق اللہ کے بعد رسول کے بعد وہ شوہر کا ہے, شوہر کا ہے. جس خاتون کا نکاح ہو گیا اس کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا, اور اس کی جنت کو شوہر کی خدمت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا گیا. بس اس کو ذہن میں رکھیے. اور اب آئیے ماں باپ کے حوالے سے, وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اللہ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ میں اور ماں باپ میں ظاہر کے اعتبار سے کچھ باتیں مشترک ہیں. خالق اللہ ہے لیکن پیدائش کا ذریعہ ماں باپ بنے, رازق اللہ ہے مگر اللہ کی نعمتیں ماں باپ کے ذریعے ہمیں پہنچے, محافظ اللہ ہے مگر ماں باپ نے پرورش کی ہماری حفاظت فرمائی. اللہ دیے چلا جاتا ہے, اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے, عبادت کا تقاضا بھی کیا تو ہمارے بھلے کے لیے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہماری عبادت سے. ماں باپ بھی اپنے آپ کو اپنی اولاد پر کھپاتے ہیں, کوئی توقع نہیں رکھتے. حتیٰ کہ کوئی بچہ اگر معذور پیدا ہو جائے, اللہ اکبر. ایک ہمارے ساتھی ہیں ماشاء اللہ دیندار بھی ہیں, ویل آف بھی ہیں, اللہ نے ایک آزمائش رکھی ہوئی ہے, بچہ ہے 15-17 سال کا, بہرحال مسائل ہیں اور ہزاروں کا خرچہ ہے مہینے کا, لیکن کہتے ہیں سر اس کو ہم پھینک تو نہیں سکتے, اللہ نے آزمائش رکھی ہے تو رکھی ہے اللہ کی طرف سے. تو اگر معذور پیدا ہوتا ہے بچہ تو صحت مند بچوں سے زیادہ اس معذور بچے پر ماں باپ اپنے آپ کو کھپاتے, حالانکہ پتہ ریٹرن کچھ نہیں ملے گا, دنیا میں ریٹرن کچھ نہیں ملے گا, بٹ یہ ہے ماں باپ. تو اللہ بھی دیے چلا جاتا ہے, توقع کچھ نہیں رکھتا بندوں سے, ماں باپ بھی اپنے آپ کو کھپاتے کوئی توقع نہیں رکھتے. بس گڑبڑ کیا ہے, بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے, بندہ ماں باپ کے احسانات کو فراموش کرتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ہم کہتے ہیں انگلش میں فار گرانٹیڈ لے لینا, اردو میں کہتے ہیں مال مفت, دل بے رحم والی بات ہے. اللہ کی بھی ناشکری ہو جاتی ہے, ماں باپ کی بھی ناشکری. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. پانچ مرتبہ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کے حق کے بعد وبالوالدین احسان, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, خصوصاً بڑھاپا, جب ان کی مزاج میں چڑچڑاہٹ آ جائے بیماری کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے, اور ہمارے اندر جوانی کا جوش ہو, خاص اہتمام سے اللہ تعالیٰ بڑھاپے کا ذکر فرما رہے ہیں ماں باپ کے تعلق سے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں, فلا تقل لهما اف, اف بھی نہ کہنا. اور یہ عربی کا اف ہے, اردو کا اف کچھ اور ہوتا ہے. اردو کا اف نکلتا ہے جب یہ ٹیبل کا کارنر لگتا ہے نا گھٹنے پر اور کرنٹ لگتا ہے تو اف نکلتا ہے اس وقت, یہ وہ نہیں ہے, یہ عربی کا اف ہے. ترجمہ کیا بنے گا, ہوں ماں باپ کے سامنے ہوں, جب بوڑھے ہو جائے خاص طور پر ایک یا دونوں, ہوں کچھ کہنا تو دور کی بات, چیخنا چلانا تو ظلم, ہوں بھی نہ کہنا ان کے سامنے. ولا تنہرہما, نہ ان کو جھڑکنا, وقل لہما قولا کریما, اور ان کے ساتھ نرمی سے ادب سے بات کرنا. جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو. اللہ اکبر. وَغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے عاجزی سے جھکا کر رکھنا. اللہ اکبر. اپنے کاندھوں کو عاجزی سے ان کے سامنے جھکا کر رکھنا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوگا, نہ تمہارے بس میں کہ تم ماں باپ کا حق ادا کر سکو. اب اللہ سے دعا کرنا, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور دعا کرنا کہ اے میرے اللہ, اے میرے رب, میرے ماں باپ پر تو رحم فرما جیسے میں چھوٹا تھا شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی. اللہ رب العالمین, اللہ ظاہر میں ربوبیت پرورش ماں باپ کرتے ہیں, یہاں ربوبیت کا لفظ ماں باپ کے لیے آ رہا ہے. کما رب بیانی صغیرا, اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر ہم فرما اس طرح کہ جیسے میں چھوٹا تھا, کما رب بیانی صغیرا, بڑی محبت سے شفقت سے انہوں نے میری پرورش کی تھی. احادیث اللہ کے نبی نے کھول کھول کر یہ باتیں بیان فرمائی. فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں, تمہاری جہنم بھی ہیں. ان کی خدمت تمہیں جنت لے جائے گی تشریح, اور ان کی نافرمانی, ان کو ناراض کرنا تمہیں جہنم میں لے جائے گا. فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہاں سے ہو کر جنت کا راستہ جائے گا, یعنی ماں کو راضی کرنا. فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. تمہارے والد تم سے ناراض ہے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہوگا. فرمایا کہ پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام, میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا کہ ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ والد. اللہ اکبر. خدمت میں ماں اوپر ہے, ہاں اطاعت میں والد اوپر ہے. سربراہ خاندان شوہر کو والد کو بنایا, حکم والد کا چلے گا, اس میں دو رائے نہیں. فائنل اتھارٹی شوہر کو, مرد کو, باپ کو دی گئی ہے. خدمت میں ماں کا حق اوپر, اور اطاعت میں اتھارٹی فائنلی والد کو دی گئی, ماننی پڑے گی بات. جبرائیل نے بد دعا کی علیہ السلام, تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آمین, وہ تباہ ہو جائے, وہ برباد ہو جائے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. بہرحال میں سمجھتا ہوں شاید ہم میں سے کوئی ہوگا جسے گڑبڑ کبھی نہ کی ہو, جسے کوتاہی کبھی نہ کی. اگر ماں باپ حیات ہے تو آج معافی مانگ لیں, آج معافی مانگ لیں, آج معافی مانگ لیں, آج ان کو راضی کر لیں. اللہ راضی نہیں ہوگا بڑھتا. اللہ کی رضا کا راستہ ماں باپ سے ہو کر گزر رہا ہے, اور اگر چلے گئے ہیں تو بہرحال پھر ان کے لیے دعا ہے, استغفار ہے. حدیث میں آیا کہ والد نہیں ہے تو چچا کی خدمت کرو, تایا کی خدمت کرو, والدہ نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کرو, اور والدین والد کے دوستوں کی خدمت کرو. والدہ کی سہیلیاں ہیں, پردے کے احکامات تو لاگو ہوں گے, اپنی گھر کی خواتین کے ذریعے خدمت کرو. اسی طرح فرمایا کہ اگر ماں باپ کسی پودے کو پانی دے دے تو اس پودے کو پانی دو. ماں باپ کسی سے محبت کرتے تو اس سے محبت کرو. ماں باپ کسی سے اس سے سلوک کرتے تو اس کے ساتھ اس سے سلوک کرو. یہ ان کے جانے کے بعد کا معاملہ, مگر حیات ہو تو خدمت کرے. ہمارے ایک استاد کی والدہ کا انتقال ہوا, جنازہ سامنے, وہ کہتے میری جنت جا رہی ہے آج. اللہ اکبر. میری جنت جا رہی ہے آج. یہ ہوتا ہے احساس. ایک کیلنڈر آیا گھر میں جب ہمارے والد کا انتقال ہوا, اسے ایک برس پہلے, اس پہ لکھا تھا کہ ایک باپ سات بچوں کی پرورش تو کر سکتا ہے, سات بچوں کو پال سکتا ہے, لیکن سات بیٹے مل کر بھی ایک باپ کی خدمت نہیں کر سکتے. ممکن ہی نہیں. کیا حق ادا کریں گے؟ جس باپ نے پیٹ کاٹ کر ہمیں پرورش دی ہے, جس ماں نے اپنا خون دے کر اپنی رات کے آرام کو تج کر اور اپنی قربانیاں دے دے کر آپ کو مجھے جنم دیا, پرورش کی کیا حق ادا کر سکتا اس کا؟ ایک صحابی اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ مجھ سے کچھ بات کر رہا ہے. کیا جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مجھ سے نہیں بلکہ صحابی آئے اور کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھ سے کچھ پیسے مانگتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے بڑا عجیب جملہ عطا فرمایا, انت و مالک لوالدی کا, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے. مطلب اب میں تشریح کر رہا ہوں, تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم پیشاب کرنے کے قابل نہیں تھے, تم پخانہ کرنے کے قابل نہیں تھے, تم الٹ پلٹ ہونے کے قابل نہیں تھے, تم کروٹ دینے کے قابل نہیں تھے, کس نے پالا تمہیں؟ تو آج تم بنے بیٹھے ہو کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, کوئی ایم بی اے, کوئی بزنس مین, اور کوئی وزیر, اور کوئی صدر, اور کوئی دس اینڈ دیٹ, اور بلا بلا بلا. ارے تمہارے ماں باپ کا یہ کیا ذرا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم تھے کیا؟ یہ ہے جو ماں باپ کی قدر ہم نے کرنی ہے. وہ مغرب کا تہذیب کا معاملہ ہے, ان غریبوں کے پاس تو ایک ہی دن بچا ہے مدرس ڈے کا, فادرس ڈے کا, اور فادرس ڈے بھی ختم کریں کیونکہ باپ کا نہیں پتا ان بد نصیبوں کو, باپ کا پتا نہیں تو باپ کا دن کیا بنائیں گے. فار اس ایوری ڈے شوڈ بی اے مدرس ڈے اینڈ ایوری ڈے شوڈ بی اے فادرس ڈے. ہر دن ماں کا دن ہونا چاہیے کہ ہر دن ماں نے ہمیں یاد رکھا, ہر دن باپ کا دن ہونا چاہیے کہ ہر دن باپ نے ہمیں یاد رکھا. یہ کتنا ظلم ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو برسی میں اس کو یاد کیا جائے, بس کتنا ظلم. جس باپ نے ہر دن یاد رکھا, ہر نماز اس کو یاد رکھو بھائی, حیات ہے تب بھی دعا کرو, چلا گیا تب بھی دعا. جس ماں نے ہر دن یاد رکھا اس کو بس برسی پہ یاد کریں گے, شب برات کا قبرستان جائیں گے, عید کا قبرستان جائیں گے, اور پورا سال ماں کو بھلا دیں گے. دھوپ مرنے کا مقام, اور ماں زندہ ہو تو اب یہ قوم بھی مدرس ڈے منائے گی, یہ سارے ملٹائی نیشنل والے, یہ سارے کمرشلائزیشن والے یہ مدرس ڈے منوائیں گے, کہیں گے ٹی سی ایس کے تھرو آپ ہمیں بتائیے ہم آپ کے والد کو گفٹ بھجوائیں گے. اور تو کیوں بھجوائے گا بھائی, میں خود کیوں نہ دوں اپنے والد کو گفٹ. نہیں جی ہم ٹی سی ایس سے بھجوائیں, کیوں بھجواؤ گے تم. کس قدر بیڑا غرق ہے اقدار کا, جنازہ نکال دیا ہماری اخلاقیات کا یہ کمرشلائزیشن کے سارے ایرا نے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. یہ میں نے جو کچھ کیا دل سے کہا آپ کے سامنے, افسوس ہوتا ہے. میں نے آپ کو شاید کل یا پرسوں بتایا تھا, جب یونیورسٹی کے بچے کہتے ہیں کہ جی بڑے عرصے کے بعد, سالوں کے بعد کسی نے یاد دلایا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور سن لیجئے گا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چند گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے, ایک ہے ماں باپ کو ستانا اور تنگ کرنا. تم اپنے ماں باپ کو تنگ کرو گے, تمہاری اولاد تم کو تنگ کرے گی. اب کچھ نہ ہنجار ہے, کھوپڑی دماغ زیادہ کام کرتا ہے نا ہمارا نگڑے باتوں میں, وہ کہنا ہم شادی نہیں کریں گے, نہ بچے ہوں گے نہ ہمیں وہ تنگ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے نہیں کسی اور کے بچوں سے تمہاری پٹائی کروا دے. کسی کھوپڑی میں خناس آ جائے اس کی عقل کو اللہ معاف کر کے پاگل بھی کر سکتا ہے, اور محلے کے بچے بھی پتھر مار سکتے ہیں. اس کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو, اللہ اعلیٰ کلی شعین قدیر ہے. یہ میں نے جذباتیت میں نہیں کہی, جب یہ حدیث سنائی تو کچھ نہ ہنجار یہ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے, نہ ہمارے بچوں کے نامے سزا ملے گی. تو تمہارے بچوں ہی سے تمہیں سزا ملے, اللہ اس کے لیے لمیٹیشن کا معاملہ نہیں, اللہ کسی اور کے ذریعے بھی سزا دلوا سکتا ہے. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, حیات ہے خدمت کی توفیق دے. یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور اگر ایک یا دونوں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی, استغفار کرنے کی توفیق دے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جو دعا کرنا کہ اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے شفقت کے ساتھ میری پرورش کا معاملہ کیا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ. تمہارا رب خوب جانتے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکون صالحین فانه کان للاوابین غفورا. اگر تم نیک رہو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی کوئی ایسی خواہش ہو کہ جو ہے تو ٹھیک مگر ہم عمل نہ کر سکیں اس پر, یا کبھی ایک ایسی خواہش ہو کہ جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو, تو پھر معافی تلافی آدمی کر لے. مثلا بہرحال ہو سکتا ہے ماں باپ کسی بڑے گھر کا مطالبہ کریں مگر اولاد کی جیب اجازت نہ دے, بس وہ معذرت کرے گا کہ میری تو گنجائش ہی نہیں, کوئی حرج نہیں. یعنی یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جا رہی تو بندے کے بس میں نہیں ہے, اللہ معاف فرمانے والا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ایسا تقاضا کریں کہ جو ہے تو جائز مگر پورا کیا جائے تو مشکل ہو جائے گی. ایک بزرگ نے اس طرح سمجھایا کہ کسی کے والد کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے اور وہ بڑے لذیذ قسم کے کھانوں کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو اولاد معافی تلافی کرے کیونکہ وہ کھانے اگر بھاری بھرکم ان کو کھلائے جائیں گے تو صحت بگڑ جائے گی. ایسی بات پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا ورنہ ان کا نقصان ہوگا. اور اگر ماں باپ کا کوئی تقاضا شریعت کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ ماں باپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کا حق بجا ہے مگر ان سے بڑا حق اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے. تو ماں باپ اگر شریعت کے خلاف کوئی تقاضا کریں تو اولاد قطعاً ان کی بات کو نہ مانے. حدیث میں ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. تو فرمائیں کہ اگر تم نیک ہو, کوئی تم نافرمانی کرنا نہیں چاہتے، بعض اوقات تمہارے لیے خواہش پر عمل کرنا ممکن نہیں اور بعض اوقات خواہش پر عمل کرنا مناسب نہیں، یا بعض اوقات ان کا تقاضا شریعت کے خلاف ہے تو عمل نہیں ہوگا، تو لا حرج. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک اللہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتے دار کو اس کا حق ادا کرو. بڑا پیارا انداز، اب ماں باپ کے بعد قریب رشتے داروں کا ذکر ہو رہا ہے. رشتے داروں کی مدد کرنے کا دوہرا ثواب ہے، ایک مدد کرنے کا ثواب اور ایک رشتے داری کا حق ادا کرنے کا ثواب. اور یہ بتایا کہ ان کا حق ادا کرو، جتانا نہیں، جتائیں گے تو صدقہ یا خیرات ضائع ہو جائے گا، سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اپنا فرض اور ان کا حق سمجھ کر ادا کرو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتے دار کو اس کا حق ادا کرو. وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی اس کا حق ادا کرو. اور فضول خرچی نہ کرو، مال بیجا نہ اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بیجا مال اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ تبذیر کا لفظ آ گیا. ایک ہوتا ہے اسراف، اسراف ہوتا ہے جائز کاموں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. ولیمہ ایک جائز کام ہے، مسنون بھی ہے، لیکن ولیمے کے کھانے پر بھی بہت پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ اسراف ہو جائے گا، درست نہیں. ایک ہے تبذیر، تبذیر ہے ناجائز کام. شادی بیاہ کی اکثر ہندوانہ رسومات غلط ہیں، بالکل بالکل ناجائز، اور بیجا مال اڑایا جاتا ہے، بیجا مال خرچ کیا جاتا ہے اس میں. اسی طرح میت کی بدعات کے نام پر، نئی نئی رسومات کے نام پر جو مال خرچ ہو رہا ہے، یہ بیجا مال ہے. فرمایا کہ یہ شیاطین کے بھائی ہیں. کیوں؟ شیطان کا ایجنڈا ہے لوگوں کو لڑوانا. سورہ المائدہ آیت نمبر 90-91 میں جہاں شراب اور جوئے کی حرمت کا آخری حکم آیا تھا، وہاں قرآن کہتا ہے یو کہ آپ بئی نکم عداوت والبغضاء، شیطان چاہتے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے، لڑائی تمہارے درمیان پیدا کرے. جب ایک معاشرہ ہے اور معاشرے میں کچھ کے پاس زیادہ کچھ کے پاس کم، اور جن کے پاس زیادہ وہ الل تلل میں فضول کاموں میں بہا رہے ہوں گے پیسے کو، تو جو بےچارے ڈپرائوڈ آف ہوں گے. سندھ میں آپ کو پتا ہے ڈیلی 10 خودکشیاں ریکارڈ ہوئی ہیں، 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 2010، ڈیلی 10 خودکشیاں سندھ میں ریکارڈ ہوئی ہیں، 2010 کی فکر آپ کو بتا رہا ہوں. نہ جانے کتنے لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کتنے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. تو ایک طرف یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے بہرحال، مگر دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کروڑوں بہانوں کو موجود ہے، بابا کچھ ہے نہیں. اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ چھیننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں ملتا تو چھینیں گے. وہ یوں معاشرے میں کیوس، انتشار، فساد پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ شیاطین کے بھائی جو لڑائی پیدا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، اور یہ خاندانوں میں بھی ہوتا ہے. ایک طرف کوئی بیچارہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کا بائی پاس ہونا ہے، دوسری طرف کسی کا شدید اور کوئی آپریشن ہونا ہے، تیسری طرف کسی کے بچوں کی تعلیم کا بنیادی مسئلہ، چوتھی طرف بیچارہ کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور اسی خاندان کے چند گھرانوں کے لوگ کروڑوں روپیہ جو ہے یہ کم از کم چلے لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہا رہے. اب لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کمپلیکسٹی کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر چوری ڈکیتی جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ ہے شیطان کا ایجنڈا لڑانا ہمیں. وکان شیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. مال اگر حلال پر ملا ہو تو نعمت ہے اللہ کی، حرام کا مال تو جہنم کے انگارے ہیں، نتھنگ ایلس. مال حرام تو سیدھا جہنم میں لے کر جانے والا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں. حلال سے جو مال ملا وہ نعمت ہے، نعمت کو ضائع نہیں کرنا، صحیح استعمال کرنا، کیونکہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں. اس کے بعد ایک اور ہدایت، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہو اور تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے ان سے جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان سے نرمی کی بات کہو. ایک شخص نے تمہارے سامنے اپنی خواہش کا بلکہ اپنی ضرورت کا اظہار کیا، جینون کیس بھی ہے، مگر تمہارے وسائل ابھی اجازت نہیں دیتے. اس نے مثلا 50,000 کا تقاضا کیا، تم 10,000 دے سکتے ہو، 20,000 دے سکتے ہو، تو نرمی کی بات کہو. یا ممکن ہے کچھ بھی نہیں دے سکتے، بھی تم انتظار میں ہو کہ اللہ میرے حالات درست کرے گا، تو میں کسی کی مدد کروں گا، تو نرمی کی بات کہو. بلان تان نہیں کرنا، تم تو ہمیشہ مانگنے آ جاتے ہو، او بھائی میں ہی تمہیں ملا ہوں. قطعاً نہیں، یہ تو آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے کسی کو آپ کے میرے پاس بھیجا. ایک بزرگ نے، تبلیغی جماعت کے تھے، تو کسی کی دعوت کی کچھ ساتھیوں کی، جب وہ آئے کھانے پر، جب جانے لگے تو وہ مہمان شکریہ ادا کرنے لگے ان کا، کہ بھائی شکریہ آپ کا، آپ کے حصے کا تھا، آپ نے آ کے کھا لیا، اس پر آپ کی مہر لگی ہوئی تھی، ورنہ مجھے آپ تک پہنچانے میں بڑی دشواری ہوتی. یہ تو آپ کا شکریہ کہ آپ خود آ کے کھا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے اسلاف کا، ایک بزرگوں کا، نیک لوگوں کا طریقہ یہ تھا، جب وہ کسی کی مدد فرماتے تو اس کا شکریہ ادا کرتے. بھائی تم ہو تو میں ادا کر رہا ہوں نا، 700 گنا کا ثواب ملے گا، میری زکات کا فرض ادا ہوگا، صدقات کے فرائض ادا ہوں گے جو واجبات ہیں, چلیے واجبات صدقات بھی ہوتے ہیں, یہ تمہارا شکریہ کہ تم لے رہے ہو. تو کوئی آ گیا تو لان تان نہ کرے, بد کلامی نہ کریں, جھڑکنے کی بات نہ کریں, نہیں لینا چاہتے نہ دیں لیکن بد کلامی نہ کرے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, نرمی سے بات کریں اس سے, ان لوگوں سے نرمی سے بات کریں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ, اور اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو, یعنی انتہائی کنجوس بھی نہ بن جاؤ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ بالکل کھولی دو کہ سارا دے ڈالو, پھر کیا ہوگا. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, پھر تم ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ. یہ ہے اعتدال کی بات, ایسے بھی کنجوس نہ بنو کہ اپنی ذاتی حاجات بھی پوری نہیں کر رہے, اور ایسے بھی حد چھٹ نہ بن جاؤ, پورا کھولا چھوڑ دیا, سب کو دے دیا, سارا بانٹ دیا اور کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو. یہ دونوں رویے انتہا پسندانہ مناسب نہیں ہیں. اللہ نے نعمت دی, جائز حاجات پوری کرو, اللہ چاہتے ہیں کہ اس نے وسائل لیے تو استعمال کرو, اور اللہ نے تمہیں دیا تو دوسروں کو بھی شریک کرو, مگر ایسا نہیں کہ سارا دے ڈالو, دوسرے نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے. حدیث شریف میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بندہ خود محتاج نہ ہو جائے, بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بندہ خود محتاج نہ ہو جائے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا, خوب انہیں دیکھنے والا ہے. ایک رکو اور پڑھیں گے تاکہ یہ سلسلہ کلام مکمل ہو جائے انشاءاللہ. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم وایاکم, ہم انہیں بھی رزق دیتے اور تمہیں بھی. ان قتلہم کان خطئا کبیرا, بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. یہ جو اس وقت کی ہماری تہذیب میں بچوں کی پیدائش کو پسند نہیں کیا جاتا معاذ اللہ, یہ اللہ کی صفت رزاقیت کے خلاف بات ہے. ایک طرف ہماری وہ تہذیب یا ہمارے معاشرے کے اندر وہ بات سب ستارہ اور یہ اور وہ فیملی پلاننگ کی باتیں, بچے دو ہی اچھے, اور انڈیا کا نعرہ ہے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں. پے 5,000 ٹوڈے تو سیو 5 لاکھ آف ٹمارو, 5,000 روپے ابارشن کے آج پے کر دو, کل کے 5 لاکھ بچانے کے لیے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اس امتی پر فخر کروں گا قیامت کے دن جس کے ذریعے سے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. میں اپنے اس امتی پر فخر کروں گا جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ فرمایا ہوگا. یہ فرمانے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج ہمیں بچے پسند نہیں. استغفر اللہ. آج فرانس کے اندر وہ تو خیر نکاح کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا, بوڑھے کتے اور بلیوں کی طرح سڑکوں پر ملیں گے آپ کو, بلی اور کتے کی طرح, پرسان حال کوئی نہیں. اب نکاح نہیں تو بچے بھی نہیں ہوں گے. یہ ہے ان نیچرل قسم کا معاملہ. خیر, فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اور آج کل یہ ابارشن کے ڈاکٹرز یہاں پر بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کہتے ہیں کہ اس ابارشن کے نتیجے میں کیا فلوئڈ ہوتا ہے یا لکوڈ ہوتا ہے, اس کے کاسمیٹک والے استعمال کرتے ہیں, بہت سستا ابارشن ہو جاتا ہے کیونکہ پیچھے سے ان کو لاکھوں روپیہ مل رہا ہوتا ہے جب وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ کاسمیٹکس والی کمپنیز کو. ہر جگہ پیسہ 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 پیسہ. بڑا سخت شعر ہے کسی نے لکھا, کیسا نبی کیسا خدا, پیسہ نبی پیسہ خدا, پیسے کے خاطر سب کچھ کرنے کو تیار. اور حدیث ہے, سخت حدیث, تعیس عبد الدینار عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ. اور جان لیجئے اچھی طرح, یہ بچہ جو ماں کے رحم میں 4 مہینے کا ہو گیا, 4 مہینے کے بعد جان بوجھ کر ابارشن کرانا, یہ قتل کے مترادف ہے. کیونکہ حدیث میں کہ 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے بطن میں ہو جاتا ہے تو فرشتہ بھیجا جاتا ہے, اس میں روح ڈال دی جاتی ہے, اس میں زندگی آ گئی, زندگی تو تھی اب روح بھی آ گئی اس کے. اللہ اکبر. یہ فقہاء نے لکھا 4 مہینے کے بچے کا ابارشن کرانا جان بوجھ کر یہ قتل کے مترادف ہے کہ 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے رحم میں ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے, روح پھونک دی جاتی ہے اس کے اندر. یہ جو ہمارے فیملی پلاننگ کے نام پر دھندے ہو رہے اجتماعی طور پر, ایک ہے کسی خاتون کی فزیک کا مسئلہ, وہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, وہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جا سکتا ہے, وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. بعض اوقات وہ فزیک ایسی نہیں کہ بچہ اگر پیدا ہوگا تو بےچارہ مسائل کے ساتھ پیدا ہوگا, وہ ایک الگ شے ہے. لیکن پوری تحریک چلانا کہ بچے دو ہی اچھے اور ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں, معاذ اللہ, اور بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے, یہ تحریک جو چلائی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد ہے. یہ تو عقیدے کا بگاڑ ہے کہ ہم کھلا دیں اپنے بچوں کو. قرآن کہتے ہیں نہیں, نحن نرزقہم وایاکم, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطئا کبیرا, بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب دیکھیے قرآن نے قتل اولاد کے ساتھ زنا کو جوڑا. کبھی وہ گیا وقت تھا کہ بچہ پیدا ہو ہی جاتا تھا، بھی مصیبت آتی تھی، پھر ایجی نے جھولا لگا دیا تھا، جھولے میں ڈال کے بھاگ جاتے تھے. اب اور طریقے آ گئے سیف سائڈ رہنے کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور 10 دفعہ پڑھ لیجیے. اسی فیملی پلاننگ کے نتیجے میں جتنے طریقوں کو انٹروڈیوس کرایا گیا اب وہ زنا کے ان کاموں میں استعمال، ریمین سیف سائڈ، ختم، چٹی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور قرآن نے یہاں بھی دونوں باتوں کو ساتھ بیان کیا، سورہ انعام میں بھی قرآن نے دونوں باتوں کو ساتھ بیان کیا، ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ، بے شک کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. نظروں کی حفاظت کا حکم سورہ نور میں پڑھیں گے، اسی لیے کہ یہیں سے بدنگاہی اور پھر برے عمل کی طرف آدمی بڑھتا ہے. رقص، موسیقی، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، سب پر پابندی. فحش، لٹریچر، اور اب تو پورن ویب سائٹس اور نہ جانے کیا کچھ، ان سب پر پابندی اسی لیے ہے. مرد عورت کا آزاد اختلاط اسی لیے پابندی ہے. تنہائی میں دو نامحرم کا بیٹھنا اسی لیے پابندی ہے کہ بالآخر انسان اس عمل تک پہنچتے جو برا کہلاتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے 6 عادات زنا کرتے ہیں، اللہ اکبر، آنکھ اور زبان اور کان اور دل اور ہاتھ اور پیر. آنکھ کا زنا برے ارادے سے نامحرم کو دیکھنا، کان کا زنا وہ باتیں سننا جن سے یہ جذبات بھڑکتے ہوں، زبان کا زنا وہ باتیں زبان پر لانا جن سے جذبات بھڑکتے ہوں، دل کا زنا نامحرم کا خیال لانا برے ارادے کے ساتھ، ہاتھ کا زنا چھونا نامحرم کو. کتنا عام ہے ہمارے یہاں، کتنا عام ہے ہمارے یہاں. میں کیا شیئر کروں آپ سے، استغفر اللہ، شرم آتی بیان کرتے ہوئے کہ یہ تو کزن سے ہمارے اور ہے تو نامحرم بھائی، یہ تو کلیگ سے ہمارے ہیں تو نامحرم، یہ تو کلاس میٹس ہیں ہمارے ہیں تو نامحرم. دیکھ لیں ہمارے بچے بچیاں کن ماحول میں پڑھ رہے ہیں آج. اور اللہ کے نبی کی حدیث، تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوک دے اس کو تو برداشت کر لو، مگر تم نامحرم کو چھوو یا وہ تمہیں چھوئے اس کو برداشت نہ کر. اللہ اکبر. اور کیا کچھ نہیں ہو رہا آج. اور پیر کا زنا، چل کر ان مقامات پر جانا کہ جہاں زنا کے ذرائع دستیاب ہوں. تو فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے، برا راستہ ہے. ایک تو وہ جرم ہے نا زنا جس پر سزا کا معاملہ، یہ سارے ذرائع پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. نکاح کو آسان کیجئے، آسان کیجئے، میں تفصیل بیان کر چکا ہوں. نکاح مشکل ہم نے کیا، زنا آسان. نکاح ہم نے مشکل کیا، جوانیاں لٹ رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، زنا آسان ہو گیا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا حل ہے کہ نکاح کو آسان کریں، ارلی میرجز کی کوشش کریں اپنے بچوں کی، ارلی میرجز کی، بڑے فوائد اس کے، بڑے فوائد اس کے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، میڈیکل اعتبار سے بھی، اور دیگر اعتبارات سے بھی. ارلی میرجز، ان کی حیا محفوظ رہے گی، ورنہ اولاد اگر برے کام میں پڑ گئی تو ماں باپ کے اوپر بھی آئے گا سارا وبال اس کا. نکاح کو آسان کریں گے تو زنا مشکل ہوگا پھر، اور نکاح مشکل کیا ہے تو زنا کا راستہ آسان ہوا. وساء سبیلا، برا راستہ ہے. گھر نکاح سے بنتا ہے، زنا سے گھر نہیں بنتا، گندگی کے ڈھیر بنتا ہے. اور پھر معاشرے کو اگر گھرانے میں اثر نہیں آئیں گے تو پھر روئیں گے ہم، جیسے اوباما رویا کہ مضبوط گھرانے دے دو بھائی، مضبوط معاشرہ بنے گا، اور مضبوط معاشرہ ہوگا تو مضبوط امریکہ بنے گا. لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ. یعنی انسانی جان محترم میں قتل نہیں کر سکتے مگر حق کے ساتھ، جہاں شریعت نے اجازت دی. مثلا قاتل کی جان لی جائے گی، مثلا ہر بھی کافر جو جنگ میں لڑنے کو آگے، کافر اس کی گردن اڑائی جائے گی. ادروائز انسانی جان محترم کتنی، ہم پڑھ چکے المائدہ آیت نمبر 32 میں، جس نے ایک جان کو قتل کیا اسے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اسے ساری انسانیت کی جان بچائی. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، اور جو مظلومی میں مارا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو ایک اختیار دیا ہے قصاص کا، چاہو تو خوب بہا لے لو اور معاف کر دو، اور چاہو تو ایگزیکیوٹ کراؤ، اس کی گردن اڑائی جائے گی. فلا یسرف القتل، پس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے. اگر قتل کروا رہے ہو تو تڑبا تڑبا کے نہ مارنا، جلا کر نہ قتل کرنا جیسے اس قدیم زمانے میں ہوتا تھا، زیادتی کی اجازت نہیں. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتى یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو، جوانی کو پہنچ جائے، پھر اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا. یہ تفصیل پہلے آ چکی. وَأُوفُ بِالْعَهْدِ اور عہد کو پورا کرو, وعدے کو پورا کرو, تفصیل آ چکی. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا. ہم کہتے ہیں وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے, وہ قرض کیا جو وفا ہو جائے, اور اللہ کیا فرماتے ہیں, اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ ہمارے وعدوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور جب تم ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی عمدہ ہے. ناپ تول کی کمی سے روکا گیا, پوری قوم شعیب علیہ السلام کی مٹائی گئی, اور ناپ تول کی تفصیلات بھی ہمارے سامنے آئی تھی, آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. بہت قیمتی, بہت انقلابی تصور اسلام کا. تمہارا کوئی عقیدہ ہے, تمہاری کوئی سوچ ہے, تمہارا کوئی عمل ہے, علمی دلیل ہونی چاہیے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, بے شک سماعت اور بصارت یعنی کان اور آنکھ اور دل اور دماغ, ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ نے صلاحیت دین کو استعمال کرو. یہ قرآن کا انقلابی تصور کہ دلیل کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے, عقیدہ فکر یا عمل دلیل کی بنیاد پر ہو. قرآن تو اہل کتاب سے کہتے ہیں ہاد و برہانکم ان کنتم صادقین, ارے اپنی دلیل تو پیش کرو گے تم سچے ہو. تو کیا قرآن اگر اہل کتاب سے دلیل کا تقاضا کرتا ہے تو اپنے ماننے والوں سے دلیل کا تقاضا نہیں کرتا ہوگا؟ آج ہماری عظیم اکثریت معذرت کے ساتھ دینی معلومات ہماری کیا ہیں جو باپ دادا سے سن رکھی ہیں ہم نے؟ الٹی سیدھی باتیں, بعض اوقات بالکل الٹی سیدھی باتیں, بلکہ سیدھی تو کوئی نہیں, الٹی الٹی باتیں ساری. اور کچھ ہمارے توہمات ہندوؤں کے ساتھ ان کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے, کوا چلائے گا تو یہ ہوگا, آنکھ پھڑ گئی تو یہ ہوگا, ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو یہ ہوگا, جوتا الٹا رکھ دو تو وہ ہوگا. عجیب بات ہے, یہ کہاں سے لے کر آ گیا؟ کون سی آیت کون سی حدیث میں باتیں لکھی؟ 20-20 لاکھ کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوں گی اور 10 روپے کا کالا ربن لگا ہوگا اس کے اوپر, کس سے بچ جائے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارا سا خوبصورت سا کیوٹ سا بچہ ہوگا, ماں تیار کر کے کالا ٹیکا لگائے گی. جہالت, کہاں سے لے کر آ گئی یہ چیز؟ عجیب بات. یہ توہمات ہیں سارے جو یا تو ہندوانہ رسومات کے نتیجے میں ہمیں ملے یا کبھی باہر ماضی کی جاہلیت ہمارے لوٹ کر آ رہی. سفر کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ جو شادیاں ہم لوگ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, اور ان میں جو کچھ ہم کرتے ہیں, یہ پورے سال میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے گناہ کے کام جو ہم کرتے ہیں. باقی جو نکاح سنت نے بتایا وہ پوری زندگی ہو سکتا ہے, محرم میں بھی ہو سکتا ہے, سفر میں بھی ہو سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے, رمضان میں بھی ہو سکتا ہے, عید کے دن بھی ہو سکتا ہے. اور عرض کر دوں, پریشان نہ ہوئیے گا, ایک طرف جنازہ رکھا ہو اور نکاح ہونا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے, نکاح عبادت ہے ہمارے دین. سمپل, کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ عجیب لگے گی آپ کو میری بات, شرم کو رکاوٹ نہیں اس کے. اور ہم نے دیکھا ہمارے دوست کے والد کا انتقال ہوا اور اسی وقت ان کے بیٹے بھائی کا جو ہے وہ ولیمہ بھی تھا, تو ایک طرف انہوں نے کھانا کھلایا کیونکہ لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے, اور پھر جنازہ پڑھایا, جا کے تدفین کے ختم ہو گئی بات. کیا مسئلہ؟ اٹس سو سمپل اینڈ ایزی. دین اسلام کی بات کر رہا ہوں میں. یہ توہمات, یہ فضولیات, یہ بیکار باتیں, یہ ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں یا زمانے جہلیت لوٹ کر واپس آ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے دلیل کیا تمہارے پاس؟ تو جس بات کا علم ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. یعنی ہمیں ہمارے دین کا علم ہونا چاہیے, علم کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, علم کی بنیاد پر ہماری سوچ ہونی چاہیے, علمی دلیل کی بنیاد پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. قرآن تم سے تقاضا کرتا ہے, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, بے شک سماعت اور بصارت اور آنکھ اور دل دماغ, ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. فؤاد کا ترجمہ دل کا بھی کیا گیا ہے اور دماغ کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں اترا کر نہ چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, بے شک تم زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکتے, نہ اونچے ہو کر سینہ تان کر پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اکڑ آ جاتی ہے نا, حسن اللہ دیتا تو نزاکت آئی جاتی ہے. بات بار کئی مرتبہ ہوئی, کسی بزرگ نے کسی کو دیکھا اکڑ کا, چلنا پوچھا کیوں اکڑ کا؟ میرے پاس پیسہ ہے, یہ ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے, کہ اپنی تخلیق پہ غور کر, ایک گندے قطرے سے تیری پیدائش ہوئی. اللہ اکبر. اور زمین پہ چل رہا تو پیشاب پکانا تیرے پیٹ کے اندر موجود ہے, اور جب مرے گا تو تیرا وجود کیڑے مکوڑوں کے پیٹ میں چلا جائے گا, وہ پیشاب پکانا وہ بھی کریں گے. دس از یور ریالٹی. کس بات کی اکڑ ہے تم؟ ہاں, شرف انسان کا ہے جب وہ روح کے تقاضوں پر عمل کرے تو بہت بڑا ہے, بہت بڑا انسان. ادروائز تم مٹی سے بنے ہو, مٹی پہ چل رہے ہو, مٹی میں چلے جاؤ گے. کس بات کی تمہیں اکڑ ہے؟ نہ تم پہاڑ کو, پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو, نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو. کل ذالک کان سیئو عند ربک مکروہا، یہ تمام باتیں ان کی برائی کا پہلو تمہارے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، ان باتوں کی برائی کا پہلو. ایک دو مثالیں لے لیں، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اب برا کیا ہے؟ ان کے ساتھ نافرمانی کرنا، ناپ تول سیدھا رکھو، برا کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا. اللہ ہی کی عبادت کرو، برا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یا اللہ کی عبادت نہ کرنا. یہ بات ہے، کل ذالک کان سیئو عند ربک مکروہا، یہ تمام برائیاں آپ کے، ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو آپ کے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے جو اے نبی علیہ السلام، اللہ مما اوحا الیک ربک، آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی، یہ تمام باتیں اس حکمت میں سے جو اللہ نے آپ پر وحی فرمائی. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اے سننے والے، اختیار نہ کرنا معبود کے طور پر کسی اور کو اللہ کے سوا. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ پھر تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں، ملامت زدہ بنا کر اور دھکیلے ہوئے بنا کر. افاسراب ربکم البنینا واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہیں چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ استغفر اللہ، کل جیسے بات آئی تھی، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت ہی بھاری بات ہے جو اپنی زبان پر لے کر آ رہے ہو. یہ تھوڑا ہم نے وضاحت سے پڑھا، اس کا حق بھی تھا کہ بار بار قرآن نے ہدایات عطا فرمائی، لیکن آج کے لیے کہا تھا کہ جب اس مقام پر آئیں گے تو وضاحت ہوگی. اللہ ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ان ہدایات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چار رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ.